الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین کی باتیں وہی ہیں جو بیان کی جاتی رہتی ہیں اور کی جاتی رہیں گی. بار بار بیان کرنے کا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے تاکہ جن باتوں کو ہم فراموش کر دیتے ہیں یا ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائیں اور جو کوتاہی عمل میں ہو رہی ہوتی ہے اس عمل میں چابک دستی کے ساتھ ہم عمل پیرا ہو جائیں. ورنہ چاہے نماز کا ذکر ہو یا روزے کا، زکات کا ہو یا حج کا، حقوق اللہ کا بیان ہو یا حقوق العباد کا، الحمدللہ ان کا بیان یہاں ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ برقدہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اگر ایک ڈش گھر میں اچھی پکتی ہے تو دوبارہ اس کی فرمائش کی جاتی ہے کہ ابھی پھر دوبارہ کھائیں، اور بعض سہبارہ بھی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بریانی ہے بار بار کھاتے ہیں، شامی کباب ہے بار بار کھائے جاتے ہیں. اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ ابھی ہم نے 5 دن پہلے تو کھائے تھے یا 4 دن پہلے کھائے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کی بھی ہے، لذیذ بھی ہے، تو وہ اگر مقرر سے قرار ہو سکتی ہے تو جو بات دین کی ہے اور ضروری بھی ہے تو وہ بات بھی کئی مرتبہ بیان کی جا سکتی ہے تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. دنیا کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پروپیگنڈا کی دنیا میں ایک چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں. تو ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو وہ بات ہے جو سچ ہی ہے، اور یا قرآن مجید سے تعلق رکھے گی وہ بات یا حدیث سے متعلق ہوگی، اور دونوں باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس لیے جن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے وہ باتیں اللہ اور رسول ہی کی ہیں، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بیان کرنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دو چیزیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کی جاتی ہیں، حقوق اللہ کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو عبادات سے متعلق ہیں، نماز، روزہ، زکات، حج، اس میں بعض چیزیں جو ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، بعض حقوق العباد سے متعلق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاق ہیں، یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. تو آپ کہہ لیجئے کہ دین کا ایک چوتھائی حصہ جو ہے وہ عبادات پر مشتمل ہے، باقی 3/4 جو ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. اس سے اندازہ لگا لیجئے. اور جس قدر اہمیت ہے اس کی کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے معاف فرما دے، حقوق العباد کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جب تک وہ شخص جس کا حق ضائع ہوا ہے معاف نہ کر دے اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. قدرت انہیں ہے معاف کرنے کی، لیکن جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا. اب جتنی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے اتنی ہی غفلت اس معاملے میں بڑھتی جاتی ہے. اور اس کی ایک سادہ سی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیے، دو کام ہیں، ایک شراب پینا ہے، ایک غیبت کرنا ہے، دونوں گناہ کے کام اور دونوں کبیرہ گناہ ہے. معاشرے کے اندر شرابی بھی شراب سب کے سامنے نہیں پیتا, چھپ کے پیتا عام طور پہ, اور جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ شخص شراب پیتا ہے تو لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں بھائی شرابی, اور خود بھی اس کی برائی کو سمجھتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, اگر صحیح کریں تو پھر تو کھلے عام ایسے پی جیسے پیپسی کولا پی جاتی, تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, تو اس کی برائی دل میں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی غیبت کر رہا ہے تو نہ غیبت کرنے والا اس کو برا سمجھ رہا ہے, نہ وہ لوگ جن کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے وہ اسے برا سمجھ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا, اگر گناہ سمجھتا تو کرتے کیوں. اور دھڑلے کے ساتھ یہ ہر مجلس کے اندر تقریباً جو ہے غیبت کی جاتی ہے, حالانکہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو سخت جملے فرمائے ہیں قرآن مجید میں, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی اس بات سے محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے, فکرہتموہ, یقیناً تم ناپسند کرو. تو یہ اتنا بڑا گناہ کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے, ایسی برائی شراب کے بیان نہیں کی گئی. اب دونوں بری چیزیں ہیں لیکن شراب کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن غیبت کرنے کو برا نہیں سمجھتے, تو اسی حالانکہ یہ حقوق العباد میں سے بھی ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جتنا معاملہ غفلت کا ہے ہماری طرف سے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. حقوق العباد کے معاملات تو اتنے اہم ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ان چیزوں کو بیان کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا, یعنی کئی رکوع پر مشتمل وہ آیات ہیں جو معاشرت سے متعلق ہیں, معاملات سے متعلق ہیں, اخلاق سے متعلق. حالانکہ نماز روزے کا ذکر ضرور کیے لیکن بہت مختصر, اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, تفصیلات نہیں, آت الزکات زکات دو, تفصیلات نہیں. لیکن معاملات اور اخلاق اور معاشرت کا بیان, گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم پورے رکوع میں بیان کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے دیگر احکام جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, لیکن باقی جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دی کہ نماز کی ادائیگی کیسے ہوگی, کتنی رکعتیں ہوں گی, اوقات کیا ہوں گے, قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی. قرآن میں صرف اصولی مسئلہ بیان کر دیا, روزے کا بیان کر دیا بس, لیکن اس میں تفصیلات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ ایک خاتون ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, تہجد گزار بھی ہے, یعنی بہت عبادت گزار ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمائیں کہ بتاؤ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کہا کہ پڑوس میں تو جو رہتے ہیں وہ اس سے تنگ ہیں, یعنی وہ اس کو تکلیف دیتی ہے. فرمائے کہ ایسی عورت جہنمی. اب دیکھیے نمازیں بھی پڑھ رہی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, نفلی عبادات بھی کر رہی ہے, قرآن مجید بھی پڑھ رہی ہے, لیکن اس کی معاشرت ایسی ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جہنمی. اس کے مقابلے میں ایک عورت بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی, نفلی روزے نہیں رکھتی, جو فرائض ہیں وہ ادا کر رہی ہے, لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک بہت اچھا ہے. آپ نے فرمایا اور جنت. اس سے اندازہ لگائی حقوق العباد کی اہمیت کس قدر ہے کہ معاشرت اگر آپ کی اسلامی ہے اور آپ لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ کا بہت اچھا معاملہ ہے. البتہ جو حقوق اللہ ہے ان کی ادائیگی بھی کرتے رہیے. ایسا نہیں ہے کہ حقوق اللہ کو چھوڑ دے بالکل آدمی اور اس طرح جائے نہیں, وہ بھی کرنے کے کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات حقوق دوسروں سے متعلق ہیں ان کا خیال کرنا حد درجہ ضروری ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الحی آصفی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان کہتے ہیں کسی کو یہ درجہ حاصل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انتحمد اللہ کرنا کا تراؤ فعل تک تراؤ فائن نہ ہو, یعنی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ گوئے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی اس تصور کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ ہم نماز پڑھیں, دوسری عبادات کریں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا تو یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بہت مبارک ہو بھائی تمہیں، یہ تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بڑی یعنی تمہارے خاص بات ہے کہ تمہیں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمائے کہ بتاؤ کہ یہ درجہ صرف نماز میں حاصل ہوا ہے یا تم جو بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے اس میں بھی تمہیں حاصل ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ جی حدیث میں تو عبادت کا ذکر ہے ان تعبد اللہ، یعنی اس کو یہ نہیں تھا کہ بیوی کے ساتھ جو معاملہ کر رہا اس کو عبادت سے خالی سمجھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی جن کو ہم نے عبادت سے خارج سمجھ لیا ہے، دین کا حصہ نہیں سمجھتے، حالانکہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اسے سلوک کرنا، ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی عبادت کا آیا ہے، اور پھر فرمایا کہ آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں، ورنہ ہم تو نماز روزے ہی وہ سے دین سمجھتے تھے. فرمایا کہ نہیں، تم جب اپنے خادم کے ساتھ، نوکر کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر معاملہ کر رہے ہو، یہ استحسان کا درجہ ہے، احسان کا درجہ ہے. بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر استحدار رکھ کر کر رہے ہو تو یہ احسان کا درجہ ہے. یعنی صرف نماز ہی میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات تم کرو، پڑوسیوں کے ساتھ کرو، اور جب دکان پہ بیٹھے ہو تو گاہکوں کے ساتھ جو معاملہ کرو اور اس میں بھی تمہیں یہ درجہ حاصل ہو کہ تم جو ان سے معاملہ کر رہے ہو تو یہ سمجھ کر کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کب نہ تولوں، کب نہ ناپوں، کسی کا جھوٹ نہ بولوں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، یہ سارے معاملات اگر تم کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ احسان کا درجہ ہے. لیکن اگر تمہیں یہ سب کچھ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا یہ جھوٹا ہے. احسان کا درجہ صرف عبادت یا نماز روزے میں نہیں بلکہ تمام معاملات و اخلاق کے اندر، معاشرت کے اندر بھی اگر تم اللہ تعالیٰ کو کا استحضار کر کے معاملات کرتے ہو تو بے شک پھر احسان کا درجہ ہے، اور یہ بہت مبارک بات ہے. حضرت محترم پیشوانی صاحب دام درکات ملالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ڈاکٹر صاحب کی فرمایا یہ کرامت ہے، جس وقت حضرت کا انتقال ہوا بھی کافی عرصہ ہو گیا، جس زمانے میں یہ بات کہی اس وقت حضرت کی شادی کو 55 سال ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ الحمدللہ میری شادی کو 55 سال ہو گئے، لیکن ان 55 سالوں میں کبھی بیوی سے لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی. لوگ جو ہے وہ فضا میں اڑنے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں، سمندر میں تیرنے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اور بھائی یہ کام تو مچھلیاں بھی کر لیتی ہیں، مچھر بھی کر لیتے ہیں، مکھیاں بھی کر لیتی ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اصل کام یہ ہے 55 سال معمولی نہیں ہوتے زندگی کے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں بتایا ان کی اہلیہ نے، اسی یعنی تصدیق کی اس بات کی کہ کبھی زندگی میں انہوں نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ پانی پلا دو، جب پیاس لگی خود جا کے پانی پی لیا. اب آپ بتائیے اس طرح کا معاملہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کرے کہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم جو معاملہ کریں یہ سمجھیں کہ بھائی یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ صرف میری بیوی نہیں ہے یا میری بیٹی نہیں ہے، میری بیوی بہن نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر رکھا ہے. مثلا بیٹی بیوی ہے تو، اور حضرت مولانا صاحب کا یہ فرمان بھی ایک موقع فرمایا کہ ایک نادان لڑکی سے سبق حاصل کر لو. ایک لڑکی چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا تعلیم یافتہ نہ ہو، لیکن دو بولوں کی بنا پر اپنا آپ تمہارے گھر میں مقید کر لیتی. وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے نکاح کیا، وہ کہتی میں نے قبول کیا. بس یہ جو دو بول پڑھے گئے اس بنیاد پر وہ عورت ساری زندگی تمہارے گھر میں آ جاتی ہے، پھر اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنی ماں کو بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے، سارا محلہ چھوڑ دیتی ہے، ساری برادری چھوڑ دیتی ہے، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آ جاتی ہے. اب تم جیسے چلاتے ہو چل رہی. فرما تمہیں ایک نادان لڑکی سبق حاصل نہیں کر سکتے، تم نے بھی تو دو بول پڑے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تم نے کتنا خیال کیا ان کلمات کا. اس کے مقابلے میں تو وہ لڑکی اچھی ہے کہ جس نے دو بولوں کو نبھایا، ماں باپ کی عزت کو عزت سمجھا اور لاج نبھائی. تو ہم بھی دو کلمے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اصل تو یہی تھا کہ ہم نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ آپ کی سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے آپ کے رسول ہیں. جب اس کا اعتراف کر لیا تو اب ہر بات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہیں, جو اس کے رسول چاہیں, اسی طرح زندگی گزارے. تو یہ ہے اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق زندگی. لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ رب چاہی زندگی نہیں کہلائے گی, وہ من چاہی زندگی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں تم رب چاہی زندگی گزار لو, یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں ویسے تم کرو سارے معاملات کے اندر. تو جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر من چاہی زندگی گزارنا, یعنی یہاں رب چاہی زندگی ہے اور یہاں سے جانے کے بعد من چاہی زندگی, جیسے تم چاہو گے, جو تمہارے دل میں خیال آئے گا وہاں کوئی حسرت جو ہے حسرت نہیں رہے گی, وہاں کوئی خواہش تشنا نہیں رہے گی, بلکہ ادھر خیال آیا ادھر پوری ہوگی, ہر چیز پوری ہو جائے گی. لیکن دنیا کے اندر ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو کہا گیا ہے کم از کم اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے اور انتہائی نازک مزاج. سرائی پر اگر کسی نے گلاس ٹیڑھا رکھ دیا سر میں درد ہو گیا. لحاظ میں اگر ڈورے ٹیڑھے گلے میں ہیں صحیح سلائی نہیں ہوئی بھی سر میں درد ہو جاتا تھا. انتہائی نازک مزاج, اور اللہ کی شان اللہ نے بیوی ایسے مزاج کی دے دی جو انتہائی بد مزاج, انتہائی بھوڑ, سارے دن کوسنے, سارے دن الٹی سیدھی باتیں کہنی, وہ بیوی کا کام تھا. لیکن برداشت کیا صرف یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کی بندی. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھا کسی سے کہیں کسی کتاب میں سے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ ایسی عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, طلاق کیوں نہیں دے دیتے جب ایسا معاملہ ہے. تو کہا کہ ارے بھائی ابھی تو میں بھگت رہا ہوں, اگر میں اسے چھوڑوں گا پھر کہیں نہ کہیں نکاح ہوگا, شادی ہوگی, پھر اسے بھگتنا پڑے گا بیچارے کو, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہی بھگت رہوں, جو تکلیف ہے اس کو میں ہی بھگت رہوں. اب اس کی بد مزاجیاں بد اخلاقیاں دوسرا آدمی تو برداشت نہیں کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس عورت کی وجہ سے حضرت کا فیض دنیا میں جاری کر دیا اور ان کے نام کا ڈنگا پٹوا دیا کہ آج میں بھی بیٹھا ہوا ان کا ذکر کر رہا ہوں. بڑے بڑے بزرگان دین اپنے بیانات میں ان کا نام لے کر ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک عورت کی بد اخلاقی کو, بد مزاجی کو صرف اس خیال سے کہ یہ اللہ کی بندی ہے, اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے, اس کو میں نے نبھانا ہے, اور یہ خیال کر کے وہ نبھاتے رہے, یہاں تک کہ وہ بھی اپنی عمر مکمل کر کے چلی گئی, انہوں نے بھی زندگی وہ خیر آباد کہہ دیا, لیکن اس عورت کو چھوڑا نہیں اس کی بدمزاجی کی وجہ سے. اب آپ اندازہ لگائیے یہ اصل دینداری ہے, یہ اصل ہے کہ بھئی ہم دین کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں. ورنہ تو یہاں چھوٹی سا ہم کسی کے چھوٹے بچے کی بات برداشت نہیں کرتے, چھوٹا بچہ کسی بڑے کی بات برداشت نہیں کرتا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. پھر کوئی گالی دے دے تو چپ کر کے سن لیتا ہے کہ اچھا بھائی گالی دے دی میرا کیا بگلا. دیکھیے اگر کوئی کسی کو منہ چڑھاتا ہے تو منہ کس کا خراب ہوتا ہے, چڑھانے والے کا یا جس کو چڑھانا ہے اس کا؟ اگر شیشے میں دے گئے وہ خود تو اس کا اپنا منہ خراب ہو رہا ہے, جس کو چڑھایا اس کو تو کچھ نہیں, کیا بگڑا اس کو؟ تو اگر آدمی صرف یہ سوچ لے کہ بھائی اس نے اپنا معاملہ خود ہی خراب کیا, اپنے منہ کو خراب کیا. اور دوسری بات ایک سمجھنی چاہیے کہ کسی انسان کے اندر بھی اگر خوبیاں زیادہ نہ ہو تو کم ضرور ہوتی ہیں, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے انسان ہر خوبی سے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے شر بھی رکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو گھڑی جو بند ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ سچ تو وہ بھی بولتی ہے, یعنی آپ یہ کہیں کہ گھڑی خراب ہو گئی بالکل, لیکن پھر بھی 2 وقت ایسے ضرور آتے ہیں دن میں اور رات میں کہ جو اس میں وقت ہوتا ہے وہ وقت آتا ضرور ہے. 12:05 پر اگر بند ہو گئی تو دن میں 12:05 کو سچ بولے گی کہ اس وقت 12:05 ہو رہے ہیں, رات کو 12:05 ہوں گے تو وہ سچی ہوگی کہ اس وقت 12:05 ہی ہو رہے ہیں. تو کم از کم 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ سچ تو وہ بھی بولتی. تو یقین انسانوں کا معاملہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دی, میری بیوی ایسی, میری بیوی ویسی, یوں کرتی ہے ویسے کرتی ہے. آپ نے فوراً فرمایا کہ طلاق چھوڑ دے, طلاق دے دے اس کو, اگر ایسی بیوی ہے تو چھوڑ دے اس کو. اب اسے خیال آیا کہ بھئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا چھوڑ دے تو اب خیال ہے کہ نہیں میری فلاں کام بھی وہ کرتی ہے فلاں کام بھی کرتی ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، ساری خوبیاں پھر اسے یاد آ گئی. تو پھر اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی ہے. آپ نے فرمایا ہم سیکھا، پھر پکڑ کے رکھ، باقی خوبیاں ہیں تیرے سامنے تو پھر روک کے رکھ، اس کو طلاق مت دے. اور اگر تو خرابیاں بیان کر رہا تو پھر طلاق دے دے، رکھ کے رکھ مت. مطلب یہ تھا کہ اگر اس میں خرابیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر خرابیاں ہیں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوں گی. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے کہ جو عورتیں پوڑ ہوتی ہیں بات، ان میں ایک صفت جو ہے وہ عفت کی ہوتی ہے، پاک دامنی کی ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس میں پھوڑ پت نہ ہو تو وہ پاک دامن بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں. لیکن فرمایا کہ ہاں جو پھوڑ ہوگی عام طور پر اس میں پاک دامنی کی صفت ضرور ہو. تو ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے پھوڑ ہے لیکن دوسرے اعتبار سے اس کے اندر بڑی خوبی بھی ہے. تو بات یہ کہ ہم اگر اپنے گھروں میں دیکھیں، بیوی کا معاملہ ہو، دوسرے معاملات ہوں، تو ہم غور کریں ٹھنڈے دل سے کہ بھائی اگر کچھ خامیاں ہیں تو کئی اچھائیاں بھی ہیں. دوستوں کا معاملہ اس میں دیکھیں، کچھ خرابیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں. ان اچھائیوں کی بنیاد پر نبھا لیجیے، ورنہ بات یہ ہے کہ ختم کرنا اور خرابی کے معاملہ تو دو منٹ میں ہو جاتے ہیں. آپ کسی سے لڑنا چاہیں، معاملے کو ختم کرنا چاہیں، تو ایک منٹ کی بات ہے، آج سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں جا بس. لیکن اگر آپ نبھانا چاہیں تو دوسرے کی بات کو سنیں گے، برداشت کریں گے، یہی اصل چیز ہے. تو میرا یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ میں اس لیے بیان کیا کہ اہم ترین ہے، اور عموماً لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے معاملات دیکھیے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں پتا مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صاحب ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو. اور مفلس وہ بھی ہے کہ جو رشتہ لے کے کہیں جائے تو اس کا رشتہ وہ قبول نہیں کرتا، مال والے کا رشتہ فوراً قبول کر لیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت. آپ نے فرمایا کہ لیکن اللہ کی نظر میں حقیقی مفلس کون ہے؟ وہ ہے جس نے دنیا میں بہت سے اچھے معاملے کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج کیا، بہت سے اچھے اچھے کام کیے، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی سے کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ بدمعاملہ کی. نتیجے میں جب وہ لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے آئیں گے تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہوں کو اس سر پر ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس آدمی. تو اس لیے ایک اعتبار سے ہم نیکی بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے ساتھ غیبت کر رہے ہیں. تو میرا عزیز، اصل یہ کہ ہم نفلی عبادات چاہیں کثرت سے نہ کریں یا بالکل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے نہیں کہ تم نے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھی، تسبیح کیوں نہیں کی، ذکر کیوں نہیں کیا. لیکن اگر حقوق العباد ہم نے لوگوں کے ضائع کیے ہیں تو یقین اس کی بات پوچھ ہوگی. اس لیے نیکیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، دنیا کے اندر اگر ہم نفلی عبادت بہت زیادہ نہ بھی کریں لیکن لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہمارے درست رہنے چاہیے. کسی نے صحیح کہا نا کہ تسبیح و سجادہ ہو دلخ نیس طریقت بجز خدمت خلق نیس، یعنی تسبیح، سجادہ، مسلح اور دلخ گدڑے کو کہتے ہیں، یعنی تسبیح سے اور سجادہ مسلح سے اور گدڑی سے، یہ نہیں ہے طریقت. طریقت بجز خدمت خلق نیس، طریقت جس چیز کو کہتے ہیں وہ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی حقوق اللہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنا، ان لوگوں کے اندر گھر والے بھی. جب عام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا شریعت نے حکم دیا ہے تو بتائیے جو گھر کے لوگ ہیں کیا ان کے حقوق نہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں؟ وہ جو ہے بدرجہ اولا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر. اس لیے کچھ جو حقوق العباد عام لوگوں کے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خاص اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے، بیوی بچوں کے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کو پورا کرنا، یہ بھی بدرجہ اولا ہمارے ذمہ داری ہے. تو اس لیے تمام چیزوں کو اہتمام کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر ایسی چیزوں کو گنوایا ہے جس کے بارے میں یعنی یہ خیال تھا کہ لوگ اس میں کوتاہیاں کریں گے، انہیں میں بیوی کے حقوق کو خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ خیر کے معاملے کی. اور قرآن مجید نے اللہ تعالی نے سفارش کی واشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی، کوئی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی، ڈی آئی جی، کوئی حکومتی عہدیدار، اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر میں آتی ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میری بیٹی کا خیال رکھنا، تو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کی بیٹی ہے، کمشنر صاحب کی بھی بیٹی بچی ہے، ڈپٹی صاحب کی، ناراض نہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی بندی کے لیے کہہ رہے ہیں عاشروا بالمعروف، ہمیں ان کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. عاشروا بالمعروف، قاعدے کے مطابق دیکھو ان کا خیال رکھنا. اور پھر نبی کریم فرما رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان کے ساتھ خیر کے ساتھ رہنے کی. تو یقیناً کمی کوتاہیاں مردوں میں بھی ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں اس وقت چونکہ مخاطب جو ہے مرد حضرات ہیں، وہ خیال رکھیں اور گھروں میں بھی جو ہے ان کو، عورتوں کو اس بات کو سمجھائیں کہ وہ اپنے شوہروں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے والدین والد کا اور دیگر جو اپنی اولاد کا ان کا بھی خیال رکھیں. تو یقیناً جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ کسی کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی اس وقت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک طرف کی بات سنیں. شریعت نے ہمیشہ بیلنس رکھا ہے اس کو، مردوں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، عورتوں کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، اور دونوں کو حکم دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کرو. اب حقوق کا پتہ ہوگا تو ہم اس کو ادائیگی کی فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر صحیح طریقوں کو اپنا کر شریعت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت. تبارک ربنا وتعالی، نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک، لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے، فتنے سے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک 18 سالہ بچی کئی ہفتوں سے بے ہوش ہے اور اب تک ہوش میں نہیں آئی، اس کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حالت کو درست فرما دیں اور اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرما دیں. والدین اور دیگر عزیز و اقارب کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دیں، اور ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ، اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ، سارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہماری ساری تکالیف، پریشانیاں، مسائل دور فرما کر ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، ہر کام اللہ اپنے رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. دکھلاوے سے، ریاکاری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.